سنات لفظیہ مولانا ہم نے شروع کی تھی، سنت جناس کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو لفظوں میں تشابہ کو کہتے ہیں بھائی، پھر مولانا جناس تام اس وہ کہلاتا ہے کہ لفظ انواع حروف کے اندر بھی اتفاق ہو، اعداد میں بھی، ہیئت میں بھی اور ترتیب کے اندر بھی، پھر اس کے بعد اگر ان چاروں چیزوں میں اتفاق ہے اور دونوں کلمے ایک ہی نوع سے ہیں، دونوں اسم یا دونوں فعل یا دونوں حرف ہیں تو اس کو مماثل کہتے ہیں، اور اگر دو الگ الگ انواع سے ہیں تو اس کا نام جناس مستوفی ہے مولانا، اور پھر ان میں سے اگر ایک لفظ مرکب ہے اور دوسرا مفرد ہے تو اس کو جناس ترکیب کہتے ہیں، پھر ان میں اگر رسم الخط ایک جیسا ہے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں، اگر رسم الخط الگ الگ ہے تو اس کو مفروق کہتے ہیں، اور اگر دونوں لفظوں میں اختلاف آئے چار چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر، یعنی یا تو صرف انواع حروف میں اختلاف آئے گا یا صرف عدد میں یا ان کی ہیئت میں یا ان کی ترتیب میں، تو اگر ہیئت کے اندر اختلاف آئے تو اس کو جناس محرف کہتے ہیں بھائی، اور جناس محرف کہتے ہیں، اور اگر اختلاف آئے عدد حروف کے اندر، یعنی ایک کلمے میں لفظ حرف زائد ہے، ایک زائد ہوگا یا زیادہ زائد ہوں گے، اگر ایک زائد ہے تو پھر وہ ایک زائد کلمے کے شروع میں ہوگا یا وسط میں ہوگا یا آخر میں ہوگا، اور اگر ایک سے زیادہ زائد ہیں تو وہ بھی یا شروع میں ہوگا یا وسط میں ہوگا یا آخر میں ہوگا، تو اگر ایک زائد ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، جی ناقص، جناس ناقص کہتے ہیں بھائی، اور اگر مولانا انواع حروف میں اختلاف ہے تو کہتے ہیں اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ ایک سے زیادہ حرف کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بھی یہ جناس سے بعید ہو جائیں گے دو کلمات، پھر دونوں حرف اگر قریب المخرج ہیں تو اس کو جناس مضارع کہتے ہیں، اور پھر یہ تین قسم پر انہوں نے بتلایا تھا کہ وہ حرف اجنبی شروع میں آئے گا یا وسط میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، اور اگر حروف جو ہیں قریب المخرج نہیں تو پھر اس صورت میں اس کو جناس لاحق کہتے ہیں بھائی، اور یہ بھی اس صورت میں بھی یا تو وہ اجنبی کلمہ اول میں آئے گا یا وسط میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، آخر میں آئے گا، اور اگر مولانا ترتیب حروف کے اندر اختلاف آئے تو پھر اس کے اندر دیکھیں گے کہ اگر کل کا انعکاس ہوا ہے، سارے حروف کی ترتیب الٹی ہو گئی تو اس کو تجنیس قلب کہتے ہیں، اور اگر بعض کی ترتیب الٹی تو اس کو قلب بعض کہتے ہیں، اور اگر یہ قلب جس کے اندر قلب ہوا ہے یہ دو کلمے ایک مولانا شعر کے شروع میں آ جائے اور دوسرا آخر میں آ جائے تو اس کو مقلوب مجنح کہتے ہیں مجنح، اور اگر ایک متجانسین میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے جن میں جس سنت جنات ہو، جن میں مشابہت ہو مولانا، دو کلمے اکٹھے آ جائیں تو اس کو مزدوج بھی کہتے ہیں، مقرر بھی کہتے ہیں اور مردد بھی کہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ جناس کے ساتھ ملحق دو چیزیں اور بھی ہیں، ایک یہ کہ دو کلموں کے درمیان بظاہر تشابہ تو نہیں لیکن ان میں جامع ہے کہ دونوں کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے، دونوں کا اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے، اور یا تو ایک یہ قسم ہوئی، اور ایک وہ کہ دونوں میں جامع شبہ اشتقاق ہے، جامع اشتقاق ہوگا یا جامع شبہ اشتقاق، یہ دو ملحق بالجناس ہیں مولانا، اس کے بعد سنت رد العجز علی الصدر پڑھی تھی ہم نے، اور وہ نثر میں کہتے تھے کہ ایک کلمے کو فقرے کے شروع میں لانا اور دوسرے کلمے کو فقرے کے آخر میں لے کر آنا، ایسے دو کلمے کہ جن کے جو مقرر ہوں گے، یعنی وہی پہلا کلمہ دوبارہ آئے گا، یا دونوں میں جناس ہوگا، یا دونوں کیا ہوں گے ملحق بالجناس ہوں گے، اور ملحق بالجناس یا تو اشتقاق کی وجہ سے ہوں گے یا شبہ، تو چار صورتیں ہوئی تھیں، اور اسی طرح نظم کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک جن وہ جو وہ دو کلمے جو مقرر آ رہا ہے یا کیا ان میں جناس ہے یا ملحق بالجناس ہیں اشتقاق کی وجہ سے یا ملحق بالجناس ہیں شبہ اشتقاق کی وجہ سے، تو ان میں سے ایک دوسرے کے مصرے کے آخر میں آئے گا ہمیشہ، اور ایک جو ہے وہ پہلے مصرے کے شروع میں یا وسط میں یا آخر میں یا دوسرے مصرے کے شروع میں. تو چار صورتیں ہوئیں، تو چار کو چار سے ضرب دی، کتنی قسمیں بن گئیں؟ سولہ میں سے تیرہ کی انہوں نے مثالیں ذکر کی تھیں. وَمِنْهُ أَيْ مِنَ اللَّفْزِيِّ السَّجْعُ قِيلَ هُوَ تَوَاطُؤُ الْفَاصِلَتَيْنِ مِنَ النَّصْرِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي الْآخِرِ. یہاں تین چار پانچ اصطلاحات کو پہلے سمجھ لیں اچھی طرح بھائی، چار پانچ اصطلاحات. ایک ہے قرینہ. قرینہ کہتے ہیں مولانا کلام کے چھوٹے ٹکڑے کو جس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کو ملایا جائے بھائی. کلام کا چھوٹا ٹکڑا جس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کو ملایا جائے. اور یہ قرینہ کہلاتا ہے بھائی. اور دوسرا ہے فقرہ. فقرہ والا نا عام ہے، کبھی تو اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا فقرہ. دوسرا فقرہ بھی کلام کے چھوٹے ٹکڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہ عام ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا ملا ہوا ہو یا نہ ملا ہو. بعض اوقات شرط لگاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں فقرہ اور قرینہ ایک ہی چیز بن گئے بھائی. فقرہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کلام کے چھوٹے ٹکڑے کو. اور یہ عام ہے، بعض اوقات بعض علماء اس میں شرط لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور ٹکڑا بھی ہے کلام کا، اور بعض اس میں شرط نہیں لگاتے. اس کے بعد ایک ہے سجع، ایک ہے فاصلہ. سجع اور فاصلہ ایک چیز ہے مولانا. فقرے کا آخری لفظ جو ہے، آخری لفظ وہ سجع کہلاتا ہے اور فاصلہ کہلاتا ہے. دو فقرے آئے مولانا، یہ جو آخری لفظ ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سجع کہلاتے ہیں یا فاصلہ کہلاتے ہیں، بہ اعتبار کہ ان میں موافقت ہوتی ہے. ایک کلمہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ دوسرے جیسا ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے مولانا فیہا سرر مرفوع و اقواب موضوع. تو مرفوع موضوع، دیکھو یہ دونوں کیا ہیں؟ فاصلہ ہیں. فاصلہ بھائی آخری کلمہ، یہ دیکھو کلام کے ٹکڑے ہیں. فیہا سرر مرفوع یہ ایک فقرہ یا ایک قرینہ ہے مولانا. دوسرا ہے و اقواب موضوع، یہ بھی ایک فقرہ ہے یا ایک قرینہ ہے. اور یہ مرفوع موضوع یہ کیا ہے؟ فاصلہ. اور اسی کو غیر قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سجع کہتے ہیں. قرآن میں ہو تو پھر اس کو فاصلہ کہتے ہیں بھائی. اس کے بعد ایک لفظ ہے قافیہ. قافیہ جیسے نثر کے اندر سجع یا فاصلہ ہے، اسی طرح شعر کے اندر اس کا نام ہے قافیہ. یعنی شعر کا آخری لفظ مولانا، نظم کے اندر شعر کے آخری الفاظ یا آخری لفظ کا جز مولانا، کچھ حصہ، آخری حصہ، یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قافیہ. تو قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ شعر کے آخری کلمے کو کہتے ہیں. بعض علماء لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں پورے آخری کلمے کو نہیں کہتے بلکہ اس کے ایک جز کو کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس کے ایک حرف کو کہتے ہیں بھائی، آخری حرف کو مولانا. جیسے شعر آئے آخر میں دال آ رہا ہے تو اس کا قافیہ کیا ہے؟ دال. اور اگر دال سے پورا کلمہ بعض کہتے ہیں تو ان کے نزدیک مثلا کیا لفظ آیا؟ ضربا کا لفظ پورا شعر کے آخر میں آ رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ قافیہ ہوگا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا جیسے شعر اوپر گزار تھا، جلو اختصرتم من الاحسان زرتکم والعزب من الماء والعزب یحجر للافراط فی الخصر. تو بعض علماء کیا فرماتے ہیں؟ الخصر یہ پورا کیا ہے؟ قافیہ. اور بعض کیا کہتے ہیں؟ آخری حرف را ہے مولانا، یہ قافیہ ہے، اور بھی بعض علماء نے تعریفات کی ہیں. سمجھ میں آیا؟ بعضوں نے کہا آخری دو متحرک، آخری دو ساکن جو ہوں گے ان سے ماقبل کا جو متحرک ہوگا وہاں سے لے کر آخر تک یہ قافیہ کہلاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ آخر شعر کے آخری دو ساکن جو آ رہے ہیں اس سے ماقبل کا جو متحرک ہے وہاں سے لے کر آخر تک یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ایک ہے حرف روی. حرف روی، حرف روی آخری حرف کو کہتے ہیں شعر کے اندر. تو آخری حرف کو کہتے ہیں شعر کے اندر جو آخری حرف ہوگا. فی الخفری یہ را کیا ہے؟ حرف روی ہے. تو آپ اشعار میں بھی پڑھتے ہیں ایک شعر کا اختتام جس حرف پر ہوتا ہے، دوسرے شعر کا اختتام بھی اسے حرف پر ہوتا ہے. تو یعنی پورا کا پورا قصیدہ آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں، اگر پہلے شعر کا اختتام دال پر ہے تو آخر تک تمام اشعار کا اختتام کس پر ہوگا؟ دال پر ہوگا. بھائی یہ جو آخری حرف ہے یہ حرف روی کہلاتا ہے. نظم کے اندر جو آخری حرف ہوتا ہے شعر کا وہ کیا کہلاتا ہے؟ حرف روی کہلاتا ہے بھائی. اور اسی کے اعتبار سے قصیدے کا نام بھی ہوتا ہے. اگر دال پر ختم ہو رہا ہے تو قصیدہ کیا کہلائے گا؟ قصیدہ دالیہ. سمجھ میں آیا؟ تو اسی طرح بھائی یہ نام ہوتے ہیں بھائی. تو فقرہ کس، قرینہ کس کو کہتے ہیں؟ کلام کے دو ایسے چھوٹے ٹکڑے جن کو، کلام کا چھوٹا ٹکڑا جس کے ساتھ دوسرے ٹکڑے کو ملایا جائے. قرینہ بھی کلام کا چھوٹا ٹکڑا، لیکن کبھی اس میں شرط لگائی جاتی ہے دوسرا کلمہ ساتھ ملانے کی، اور کبھی نہیں لگائی جاتی. تو اس صورت میں بھی عام ہوگا چاہے دوسرا ٹکڑا ساتھ ملا ہو یا نہ ملا ہو. اس کے بعد سجا اور فاصلہ آیا. میں نے بتلایا سجا اور فاصلہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں. آخ نثر کے اندر والا نا فقرے کا آخری کلمہ پورا یہ کیا کہلاتا ہے؟ فاصلہ. اور یہی کیا کہلاتا ہے؟ سجا. کے بہی اعتبار مولانا کہ اس میں موافقت ہوتی ہے دونوں فقروں کے آخر کی. مولانا ایک فقرے کے آخر میں کیا آیا تھا؟ مرفوع. دوسرے کے آخر میں کیا آیا؟ موضوع. تو یہ کیا ہے؟ فاصلہ اور سجا. اور اس کے بعد حرف روی میں نے بتلایا آخری حرف کو کہتے ہیں کیا؟ حرف روی. اور یہ جو حرف ہے حرف روی، سمجھ میں آیا؟ اور اس حرف روی کے اندر موافقت آتی ہے مولانا، اس کو کہتے ہیں تقفیہ. کیا کہتے ہیں؟ تقفیہ. بھائی کیسے؟ فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ. تو دیکھو مرفوعہ موضوعہ آخر میں کیا رہا ہے؟ عین. ہاں کا اعتبار نہیں میں نے بتلایا، عین آخر میں آیا. تو دیکھو ان میں حرف روی میں موافقت آئی یا نہیں آئی؟ ایک میں عین ہے تو دوسرے میں بھی. تو یہ موافقت جو آ رہی ہے اس کا نام ہے تقفیہ. اس موافقت کا نام تقفیہ ہے. یہ اصطلاحات یاد رکھیں بھائی. آپ ایک اور بات سن لیں بھائی. ابھی سجا بتلایا، سجا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ قرینہ. قرینہ اور فاصلہ قرینے کا آخری کلمہ. اور سجا بھی کس کو کہتے ہیں؟ آخری کلمہ. اعتبار کہ ان میں موافقت ہوتی ہے. آخری کلمے میں کیا ہوتی ہے؟ جو ایک قرینے میں جو آ رہا ہوتا ہے اسی قسم کا دوسرے قرینے میں بھی. تو یہ جو آخری کلمہ ہے اعتبار کہ ان میں موافقت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجا. اور بعض نے کہتے ہیں سجا موافقت کا نام ہے، کلمے کا نام نہیں، موافقت ہونے کا نام ہے. انہوں نے معنی مصدری کیا ہے. کیا کیا ہے؟ تو بعضوں نے تو کب آخری کلمے کا نام سجا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، آخری کلموں میں جو موافقت آتی ہے، اس موافقت آنے کا نام کیا ہے؟ سجا ہے. یعنی آخری کلمے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معنی مصدری ہے، موافقت ہونا. قیل ہوا تواتؤ الفاصلتین من النصر علی حرف واحد فی الآخر سجا. کہا گیا ہے وہ تواتؤ کا معنی توافق، وہ موافقت ہے. فاصلتین، دو فاصلوں کی موافقت ہے. مولانا قرینے آخر میں جو دو کلمے آ رہے ہیں ان کے درمیان کیا آ جائے؟ موافقت. یہ موافقت آ جائے من النصر، نثر میں سے، نظم میں نہیں. مولانا علی حرف واحد کس پر موافقت کس پر آئے؟ ایک حرف پر. کہاں پر؟ فی الآخری، آخر میں. ایک کے آخر میں جو حرف آ رہا ہے دوسرے کے آخر میں بھی وہی حرف آئے، یعنی تقفیہ. وہ ہوا معنی قول السکاکی، اور یہی مراد ہے علامہ سکاکی کے قول کی. معنی پڑھے مولانا، معنی نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ مراد ہے وہ ہوا، یہ وہ مولانا غلط ہے، کاتب کی غلطی ہے. آگے علامہ سکاکی کے قول کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہی مراد ہے علامہ سکاکی کے قول کی. ہوا فی النصری، یہ علامہ سکاکی کا قول ذکر کر رہے ہیں بھائی. ہوا فی النصری کل قافیتی فی الشعری، ہوا کا مرجع بتلایا. سجا جو ہے نثر کے اندر ایسے ہی ہے جیسے کہ قافیہ ہے کس کے اندر؟ شعر کے اندر. جیسے شعر کے اندر قافیہ ہوتا ہے، اسی طرح نثر کے اندر کیا کہلاتا ہے؟ سجا کہلاتا ہے. یعنی مراد یہ ہے ان ھذا مقصود کلام السکاکی و محصولہ، کہ یہ ہے کلام السکاکی کا مقصود اور اس کا حاصل. مولانا محصول معنی حاصل. وَإِلَّا فَسَّجُ عَلَتَ، تو مولانا مصنف علامہ سکاکی نے کیا ذکر کیا؟ بات یہاں پر یہ ذکر کریں گے کہ علامہ سکاکی کے بعد سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سجا اس آخری کلمے کا نام ہے. سجا کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ انہوں نے کیا فرمایا، ہوا فی نثری کل قافیتی فی شعری، اور شعر کے اندر قافیہ تو کہتے ہیں آخری کلمے کو، تو نثر کے اندر بھی آخری کلمے کو کیا کہیں گے؟ سجا کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ سجا کس کی طرح ہے؟ قافیے کی طرح، اور قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ شعر کے آخری کلمے کو. تو سجا کس کو کہیں گے؟ نثر کے اندر آخری کلمے کو کہیں گے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب علامہ سکاکی کی اس بات سے یہ پتہ چلا کہ سجا قافیہ کس کا نام ہے؟ نفس لفظ کا. تو سجا بھی کس کا نام ہوا؟ نفس لفظ کا نام ہوا. جبکہ مصنف نے جو تعریف کی انہوں نے تواتؤ سے کی، معنی مصدری سے، موافقت ہونا. تو انہوں نے جو تعریف کی مصنف نے وہ کیا؟ دو کلموں میں موافقت کا آنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سجا. اور علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ تو ان کے نزدیک ہے معنی مصدری. علامہ سکاکی کے قول سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ بھائی ان کے نزدیک ہے، دیکھو یہ کلمہ آخر میں آ رہا ہے، اس کلمے کا نام سجا ہے، اور یہ مصنف جو ذکر کر رہے ہیں اس کلمے کا نام سجا نہیں ہے، اس کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ جو موافقت ہو رہی ہے، اس موافقت ہونے، یعنی معنی مصدری، موافقت ہونے کا نام کیا ہے؟ سجا ہے. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف کی گئی موافقت ہونا، یہی مراد ہے علامہ سکاکی کے قول سے، ان کی بھی یہی مراد ہے. وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو تو فَسَّجُوا عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْمَذْكُورِ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ، تو سجا جو ہے اوپر جو تفسیر مذکور ہوئی، بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ کس معنی میں ہے؟ مصدری معنی میں ہے. آنی تَوَافُقَ الْفَاصِلَتَيْنِ فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ، یعنی موافقت آنا دو فاصلتین کی حرف اخیر کے اندر. وعلا، یہ اوپر مصنف کی تعریف کے مطابق تو معنی مصدری ہوا. وعلا کلام السکاکی، یہ ہوا نفس اللفظ المتواتئ الاخر فی اواخر الفقر، وہ نفس لفظ ہے جو المتواتی جو موافق ہے للآخری دوسرے کے، وہ لفظ جو دوسرے کے موافق ہے فی اواخر الفقر، کہاں پر؟ فقروں کے اس نفس لفظ نام کیا ہے؟ نفس لفظ موافق ہی کا کیا نام ہے؟ علامہ سکاکی کے وَلِذَا ذَكَرَهُ، کہتے ہیں اسی وجہ سے دلیل دے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک لفظ کا نام ہے، یہ معنی مصدری کا نام نہیں، کہ اسی لیے انہوں نے علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے بلفظ الجمع، جمع کے لفظ کے ساتھ، حیث قال، اس طور پر کہ وہ فرماتے ہیں انہا فی النثر کل قوافی فی الشعر، دیکھا جمع کا لفظ لے کر کل قوافی، انہا ہا ضمیر والا نا لوٹری ہے کس کی طرف؟ سجا کی جمع والا نا، اسجا کلام کے نثر کے اندر اسی طرح ہے جیسے قافیے ہیں کس کے اندر؟ اور سجا ہے مصدر، اور مصدر کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے، تو اس کی جمع نہیں لائی جاتی ہو، لیکن جب جمع لائی جائے گی تو دراصل اشارہ کیا جاتا ہے انواع کی طرف، اور یہاں تو انواع مراد ہو نہیں سکتی، تو لہذا معلوم ہوا ان کا ارادہ لفظ کا ہے، اسی لیے جمع لے کر آئے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مصدر کو جمع کس لیے لاتے ہیں؟ انواع کے لیے، اور یہاں تو انواع کا ارادہ، اور جو لے کر تو وہ جمع آئے ہیں، تو معلوم ہوا اس سے ان کے مراد کیا ہے؟ لفظ ہیں. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَافِيَةَ، دوسری دلیل والا نا کہ قافیہ جو ہے، یہ بتلا رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں کہ سجا یہ قافیہ کہ سجا کیا ہے؟ نفس لفظ کا نام ہے. ایک علامہ سکاکی کے قول سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ نفس لفظ کا نام ہے. نیز قافیہ کی جو تعریف علماء کرتے ہیں، قافیہ کلمے کا نام ہے، اور علامہ سکاکی فرما رہے ہیں سجا بھی کس کی طرح ہے؟ قافیہ کی طرح. تو جب قافیہ لفظ کا نام ہے تو سجا بھی کس کا نام ہوا؟ لفظ کا نام. وذلك دوسری دلیل لأن القافیۃ لفظ فی آخر لفظ فی آخر البیت، وہ لفظ ہے شعر کے آخر میں، اما الکلمۃ نفسها، یا تو نفس کلمہ ہی ہے، او الاخیر منها، بعض علماء کے نزدیک او الاخیر منها یا بعض کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا آخر ہے، او غیر، کیا اس کے علاوہ اور تاریخ بعض علماء نے کی ہے اعلی تفصیل المذہبی اے اعلی اختلاف المذہبی، بنا پر اختلاف مذاہب کے، مختلف مذاہب ہیں. وَلَيْسَتْ عِبَارَةً عَنْ تَوَاتُ الْكَلِمَتَيْنِ مِنْ اَوَاخِرِ الْأَبْيَاتِ، اور یہ قوافی جو ہے مولانا عبارت نہیں ہے اس سے کلمات کے موافق ہونا اشعار کے آخر میں. کلمات کا موافق ہونا یعنی معنی مصدری سے عبارت نہیں ہے قافیہ، بلکہ قافیہ تو عبارت ہے کس سے؟ نفس کلمہ سے، تو معنی مصدری سے عبارت نہیں. فالحاصل، حاصل کلام یہ مولانا کہ ان السجا قد یطلق علی الکلمۃ الاخیرۃ من الفقرۃ، سجا کا کبھی کبھار اطلاق ہوتا ہے فقرے کے آخری کلمے پر، بے اعتبار توافقها للکلمۃ الاخیرۃ من الفقرۃ الاخرى، بہ اعتبار کی اس کی موافقت آ رہی ہے دوسرے فقرے کے کلمہ آخرہ سے. وقد یطلق علی نفس توافقهما، اور کبھی کبھار اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ نفس موافقت دونوں کے موافق ہونے پر ہوتا ہے. ومرجع المعنیین واحد، اور دونوں معنوں کا مرجع ایک ہی ہے، مآل اور مرجع کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اس لیے کہ پہلے نے کیا کہا، بعضوں نے کہا نفس کلمہ کا نام ہے لیکن با اعتبار کہ اس کی موافقت ہے کس کے ساتھ، تو موافقت آیا یا نہیں آیا، اور بعضوں نے کہا موافقت ہونے کا نام ہی، موافقت ہی کا نام کیا ہے، تو یہ اس میں بھی اعتبار کس کا ہے؟ موافقت کا ہے. وہ ہوا یہ سجع علی ثلاثۃ اضرب، سجع مولانا تین قسم پر ہے، ایک مطرف ہے، ایک مولانا مرصع ہے، ایک متوازی ہے، تین قسمیں آئیں گی بھائی. دیکھو یہاں دو چیزیں ہیں بھائی، دو چیزیں، ایک ہے وزن، ایک ہے تقفیہ. کتنی چیزیں؟ ایک وزن اور ایک تقفیہ، تقفیہ قاف کے ساتھ، قافیہ سے. تقفیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ابھی تاریخ میں نے آپ کو بتلائی تھی آخری حرف کا ایک جیسا ہونا، ایک کے آخر میں را تو دوسرے کے آخر میں بھی، ایک کے آخر میں عین تو دوسرے کے آخر میں بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقفیہ، حرف آخر کا موافق ہونا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یاد رکھو مولانا سجا کی تمام قسموں کے اندر حرف آخر کا موافق ہونا ضروری ہے، یعنی تقفیہ تو ہر حال میں آئے گا بھائی، کیا آئے گا؟ تقفیہ آئے گا. ہاں وزن کبھی برابر ہوگا آخری کلمے کا یا وزن برابر؟ ہاں آخری کلمے کا حرف اخیر ایک جیسا ہوگا سب کا، لیکن کبھی وزن برابر ہوگا یا وزن برابر نہیں ہوگا. اب تقفیہ اور وزن کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں بن گئیں. کس طرح تین بنی؟ دیکھو سجا کے اندر یا تو دونوں کلموں میں موافقت صرف کس کے اندر ہوگی؟ تقفیہ کے اعتبار سے موافقت. تقفیہ تو ضروری ہے مولانا، تو کبھی صرف تقفیہ کے اعتبار سے موافقت ہوگی، وزن کے اعتبار سے موافقت نہیں ہوگی. یہ ایک قسم بن گئی کہ تقفیہ تو ہے لیکن وزن میں موافقت نہیں. دوسری قسم وزن میں بھی موافقت اور تقفیہ بھی موجود ہے مولانا، یعنی حرف آخر میں بھی موافقت ہے. یہ پھر دو قسم پر ہے کہ بھئی آخری کلمے میں تو وزن بھی ایک جیسا ہے اور تقفیہ بھی ہے، حرف آخر میں بھی کیا ہے، تو فکر ہے کہ باقی کلمات جو ہیں ان میں بھی سب کے اندر یا اکثر کے اندر وزن اور تقفیہ میں موافقت ہوگی یا نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر ہے اکثر یا اکثر کے اندر یا تمادر تو یہ مقسام، اگر نہیں ہے تو یہ متوازی. دیکھو بھائی دو تین قلم دو بھائی، یا لو بھائی یہ والا نا ایک قرینہ ہے، یہ دوسرا قرینہ ہے. فاصلہ کس کو کہیں گے بھائی؟ یہ آخری حرف، یہ جو آخری حرف اس کا ہے یہ آخری حرف، یہ کیا ہے؟ فاصلہ. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہونا یہ کیا کہلاتا ہے؟ سجا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ سجا کہلاتا ہے. اب یہ جو دو آخری کلمے ہیں ان کے اندر تقفیہ تو ہر حال میں چاہیے کیونکہ سجا میں ضروری ہے، آخری حرف متفق. ہاں وزن ان دونوں کا ایک جیسا ہوگا یا نہیں، اس کا اور اس کا؟ اگر ایک جیسا وزن ہے، اگر ایک جیسا وزن نہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ مطرف. صرف تقفیہ ہے، وزن ایک جیسا ان دونوں کا نہیں ہے. اور اگر وزن بھی ایک جیسا ان دونوں کا، پھر ان باقیوں کے اندر بھی دیکھ لو، ان باقیوں میں بھی وزن اور تقفیہ پایا جائے گا آپس میں ایک جیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس اعتبار سے کتنی قسمیں بن گئیں؟ تین قسمیں بن جائیں گے. مولانا میں نے آپ کو بتلایا سجا کی سجا جو ہے تین قسم پر ہے، مطرف، مرصع اور متوازی. اس لیے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تقفیہ ہے اور ایک وزن ہے. تو تقفیہ کے اندر تو موافقت تقفیہ تو پایا جائے گا، یعنی حرف آخر کے اندر تو ہمیشہ موافقت ہوگی سجا کے اندر. وزن کے اندر بھی دونوں کلمے، ایک کلمے کا وزن دوسرے کلمے جیسا ہوگا یا نہیں. اگر آخری کلمے میں تقفیہ تو ہے لیکن وزن ایک جیسا نہیں تو اس کو کہتے ہیں مطرف بھائی، سجعے مطرف کہتے ہیں. اور اگر تقفیہ کے ساتھ ساتھ آخری کلموں کا وزن بھی ایک جیسا ہے، پھر قرینے کے باقی الفاظ جو ہیں ان میں بھی وزن اور تقفیہ اور وزن میں موافقت ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اکثر کے اندر ہو، اگر اکثر کے اندر یا تمام کے اندر تقفیہ اور وزن میں برابری ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرصع. کیا کہلاتا ہے؟ مرصع. آخری کلموں کے اندر کیا ہے؟ تقفیہ بھی ہے اور وزن بھی ہے، اور باقی کلموں کے اندر بھی تمام کے اندر یا اکثر کے اندر تقفیہ اور وزن ایک جیسا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرصع. اور اگر ایسا نہیں، یعنی آخری کلمے کے اندر تو تقفیہ اور وزن ایک جیسا ہے، لیکن باقی تمام یا اکثر کے اندر وزن اور تقفیہ نہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ متوازی کہلاتا ہے. سمجھ میں آگئی سب کو تعریف؟ وَهُوَ أَيْسَجُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَضْرُبٍ، یہ تین قسم پر ہے. مُتَرَّف ایک مُتَرَّف ہے، اِنِ اِخْتَلَفَتَا اَيْ الْفَاصِلَتَانِ فِي الْوَزْنِ، جبکہ اختلاف ہو دونوں فاصلوں کا وزن کے اندر. نَحْوُ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. تو دیکھو ایک قرینہ ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، دوسرا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. اب اس میں فاصلہ کیا ہے مولانا؟ وَقَارًا اور أَطْوَارًا. تو دیکھئے کیا ہے اس میں؟ تقفیہ تو ہے، حرف اخیر تو ایک جیسے، البتہ وزن ایک جیسا نہیں. وَقَار أَطْوَارًا وزن الگ الگ ہیں دونوں کے. فَإِنَّ الْوَقَارَ یہ مُتَرَّف ہے، فَإِنَّ الْوَقَارَ وَالْأَطْوَارَ مُخْتَلِفَتَا مُخْتَلِفَانِ وَزْنًا، وقار اور اطوار مختلف ہیں بیعتبار وزن کے. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو، اے وَإِلَّا لَمْ تَخْتَلِفَا فِي الْوَزْنِ اگر دونوں وزن میں مختلف نہ ہو. فَإِنْ كَانَ مَا فِي إِحْدَى الْقَرِينَتَيْنِ مِنَ الْأَلْفَاظِ، پس پھر اگر مولانا ایک قرینے کے جو الفاظ ہیں سارے کے سارے، او کان اکثرہ ای اکثر ما فی احد القرینتین، یعنی یا اکثر وہ جو ایک قرینے کے اندر ہیں، ایک قرینے کے سارے الفاظ یا اکثر، مثل ما یقابلہ من القرینت الاخرى، وہ اسی کے مثل ہیں جو دوسرا قرینہ ہے اس کے مقابلے میں. فی الوزن والتقفیتی وزن کے اندر، اور ای توافق علی الحرف الاخیر یعنی حرف اخیر میں موافقت کے اندر. فَتَرْسِعُن تو یہ کیا ہے؟ ترسیع، تو میں نے اس کو ذکر کیا مرسع سے بھئی، جو موافق ہے اوپر مترف آیا تھا آگے متوازی آئے گا تو اس کو مرسع یہ ہوا. نَحُ فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ. تو دیکھو ایک قرینہ کیا ہے؟ یتبع الاسجاع بجواہر لفظه، دوسرا کیا ہے؟ یقرع الاسماع بزواجر، یہ قرینہ. اور فاصلہ کیا ہے؟ لفظه اور وعظه، اور ان دونوں کے اندر مولانا تقفیہ بھی ہے، ایک کے آخر میں ہاں تو دوسرے کے آخر میں بھی ہاں، اور وزن بھی ایک جیسا، لفظه وعظه بالکل وزن ایک جیسا ہے. اور باقی قرینے کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی وزن اور تقفیہ تمام میں ہے. دیکھو یتبعو اس کے مقابلے میں دوسرے میں آ رہا ہے، یقرعو ایک میں، الاسجاع دوسرے میں ہے، الاسماع تیسرا ہے، بجواہر آگے ہے، بزواجر. تو اب سارے کیا ہیں؟ سارے کلمات کا وزن بھی ایک جیسا اور ان میں تقفیہ بھی ہے. فَجَمِعُ تو مانا کیا ہے؟ فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو، وہ ڈھال رہا تھا سجعوں کو، بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ اپنے لفظوں کے جواہرات کے ساتھ، وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ اور کھٹکٹا رہا تھا کانوں کو، بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ اپنے وعظ کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ. فَجَمِعُ مَا فِي الْقَرِينَةِ الثَّانِيَةِ مُوَافِقٌ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْقَرِينَةِ الْأُولَى، پس وہ سارا جو کہ قرینہ ثانیہ میں ہے وہ موافق ہے اس کے جو اس کے مقابل ہے قرینہ اولا میں. وَأَمَّا لَفْزُ فَهُوَ بھئی فَهُوَ کا لفظ شروع میں آ رہا ہے، فَهُوَ يَتْبَعُ فَهُوَ فَلَا يُقَابِلُهُ یہ جو ہے لفظ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ اس کے مقابلے میں ثانیہ میں کوئی چیز نہیں. وَلَوْ قِيلَ اگر یہ کہا جاتا بَدَلَ الْأَسْمَاعِ الْأَذَانُ اسماع کی جگہ کیا کہہ دیا جاتا؟ آذان کہہ دیا جاتا. يَقْرَعُ الْآذَانُ بِزَوَاجِرِ وَاضِحِ تو پھر مولانا سارے کلمات میں تقفیہ اور وزن نہ آتا بلکہ اکثر میں آ جاتا، کیونکہ ایک میں تو فرق آ گیا، ادھر تھا اسجاع اور ادھر کیا تھا؟ آذان، اور وزن دونوں کا مختلف ہے. لَكَانَ مِثَالًا لِمَا يَكُونُ أَكْثَرُ مَا فِي الثَّانِيَةِ مُوَافِقًا لِمَا يُقَابِلُ تِي مثال بن جاتا اس کی جس کے اندر ثانی کے اکثر موافق ہوتے اول کے. وَإِلَّا فَمُتَوَازِن اور اگر ایسا نہ ہو کیا معنی ایسا نہ ہو؟ آخری کلمے کے اندر تو تخفیہ بھی ہے اور وزن میں برابری بھی ہے، لیکن باقی تمام کلمات یا اکثر کلمات نے وزن اور تخفیہ میں برابری نہیں، تو پھر فمتوازن تو وہ متوازی ہے. وَإِن لَّمْ يَكُن جَمِيعُ مَا فِي الْقَرِينَةِ وَلَا أَكْثَرُ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَى فَهُوَ السَّجْعُ الْمُتَوَازِي، تو یہ سجع متوازی ہے. نَحْوُ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، جنت کے اندر سررم تخت ہوں گے، اونچے اونچے بلند تخت ہوں گے. وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ، اور آبخورے رکھے گئے ہوں گے. اکواب مولانا کوب کی جمع ہے، وہ کوزا وہ سوراخی جس کا دستہ نہ ہو. مولانا ایک وہ سوراخی یا کوزا ہوتا ہے جس کا دستہ ہوتا ہے، ایک بغیر دستے کے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کو کوب کہتے ہیں، پیالے کو بھی کوب کہتے ہیں، اور وہ کوزے ہوں گے بغیر دستے کے رکھے ہوئے. تو دیکھو مولانا، مرفوعہ موضوعہ یہ فاصلہ کے اندر تو تخفیہ بھی ہے اور وزن بھی ایک جیسا دونوں کا، لیکن باقی الفاظ اقواب سرور دونوں میں موافقت ہے، وزن کے اندر تخفیہ بھی نہیں وزن بھی نہیں. تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں مولانا بھائی. آخری کلمے کے اندر تو وزن اور تخفیہ ہوگا برابری، باقی کلمات کے اندر اکثر یا ساروں کے اندر موافقت تخفیہ میں اور وزن کے اندر نہیں ہوگی. اس یا تو مولانا نہ تو وزن برابر ہوگا باقی کلمات کا، اور نہ ہی تخفیہ ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ تو وزن ہوگا اور نہ ہی باقی کلمات میں، یا صرف تخفیہ ہوگا وزن، یا صرف وزن ہوگا تخفیہ. تو تین صورتیں بن گئیں. تو دیکھو یہ جو سرورن اور اقوابن آیا، نہ ان میں تخفیہ ہے، آخری حرف ایک کا ہے را، دوسرے کا ہے با، تو دونوں میں موافقت تخفیہ میں، اور وزن بھی ایک جیسا نہیں دونوں کا. لاختلاف سرورن و اقوابن فی الوزن و تخفیت، بوجہ اختلاف سرور اور اقواب کے وزن اور تخفیہ میں. وقد یختلف الوزن فقط، اور کبھی کبھار صرف وزن مختلف ہوگا قاف تخفیہ ہوگا. جیسے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں نفع دینے کے لیے، فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں. تو دیکھیے عرفا عصفا ان میں کیا ہے مولانا جی؟ وزن جی، وزن ایک جیسا ہے الگ الگ ہے؟ وزن ایک ہے مولانا بھائی. وزن شعری مراد ہے، ایک ہوتا ہے وزن شعری، ایک ہوتا ہے وزن تصریفی. وزن تصریفی وہ ہوتا ہے جس میں ایک حرف پر جو حرکت آ رہی ہے اس کے مقابل دوسرے حرف پر بھی وہی حرکت آئے، جیسے زارابا اور قاتالا دونوں کا وزن ایک ہے، کیونکہ زارابا واد پر فتحہ ہے تو ادھر قاف پہ بھی فتحہ، را پہ فتحہ ہے تو ادھر تا پر بھی فتحہ ہے. جبکہ ایک وزن شعری ہوتا ہے، وزن شعری کے اندر متحرک کے مقابلے میں متحرک آتا ہے، ساکن کے مقابلے میں ساکن آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب متحرک کے مقابلے میں دیکھو، یہاں متحرک ہے، عین متحرک ہے تو دوسرے میں بھی عین. ہاں حرکت تو نہیں دیکھنا، حرکت ہے مختلف ہو، صرف حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں سکون آنا چاہیے، وہ ہے ہمارا. تو لہذا اس صورت میں یہ تو مولانا یہ مرصع بن جائے گی، اس لیے کہ مرسلات اور عاصفات کے اندر بھی مولانا وزن شعری ہے بھائی. مرسلات میم متحرک، عین بھی عاصفات کے اندر عین متحرک، حرکت کو نہیں دیکھنا بھائی، صرف متحرک ہیں دونوں. را ساکن، عین کے بعد الف ساکن، پھر سین پر فتح، سین متحرک تو صاد بھی متحرک، پھر فا متحرک تو لام بھی متحرک، فا کے بعد الف ساکن تو لام کے بعد بھی الف ساکین. تو یہ وزن یہ تو مرصع کی مثال ہوئی بھائی، اس کو بطور مثال ذکر کرنا معلوم ہوا صحیح نہیں. وقد یختلف التخفیہ فقط، اور کبھی صرف تخفیہ میں اختلاف آئے گا. قولنا ہمارا یہ قول، حصل الناطق والصامت وهلك الحادث والشامت، حاصل ہوا ناطق، ناطق بولنے والا، صامت خاموش بے زبان، یعنی غلام، اور غلام مراد ہے بولنے والا، اور صامت سے خاموش بے زبان یعنی سواری جانور مراد ہے، غلام بھی اور سواری کا جانور بھی حاصل ہو گیا. وَحَلَقَ الْحَاسِدُ وَالشَّامِتُ، اور ہلاک ہو گیا حسد کرنے والا. اور شامت کہتے ہیں اس کو جو دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے، یعنی دشمن مراد ہے، دشمن مراد. اور ہلاک ہوا دشمن، اور حاسد اور دشمن. تو دیکھیے ایک قرینہ ہے حصل الناطق والصامت، دوسرا قرینہ ہے حلق الحاسد والشامت. اب دیکھیے مولانا قافیہ سب سے پہلے سجا، صامت شامت وزن بھی ایک جیسا اور آخری حرف بھی ایک جیسا، یعنی تقفیہ بھی ہے. اور باقی حاصل اس کے مقابلے میں کیا آیا؟ حلقہ آیا. ان میں وزن تو ایک جیسا ہے لیکن تقفیہ نہیں ہے، ایک کے آخر میں لام ہے تو دوسرے کے آخر میں کاف. اسی طرح الناطق الحاسد، وزن تو ایک جیسا ہے لیکن تقفیہ، ایک کے آخر میں دال ہے، ایک کے آخر میں کاف ہے. قیلہ کہا گیا ہے واحسن السجع، جی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بہترین سجع کون سی ہے. کہتے ہیں بہترین سجع وہ ہے کہ جس کے قرینے برابر ہوں آپس میں، ایک قرینے میں تو دو، ایک قرینے میں دو کلمے ہیں تو دوسرے قرینے میں بھی دو کلمے، پہلے میں تین تو دوسرے میں بھی، پہلے میں چار تو دوسرے میں بھی، یہ بہترین سجع ہے. دوسری سجع اس سے جو کم درجے کی ہے وہ یہ کہ پہلا قرین اگر برابر نہ ہو، یہ تو سب برابر ہو تو یہ سب سے بہترین، اگر برابر نہ ہو پھر کون سے بہترین؟ کہتے ہیں پھر وہ بہترین جس میں پہلا قرینہ چھوٹا ہو، دوسرا قرینہ کیا ہو؟ لمبا ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ پہلا لمبا ہو اور ثانی چھوٹا، یہ پسندیدہ نہیں بھائی. وہ احسن السجع، بہترین سجع جو ہے ما تساوت قرائنہ، برابر ہوں جس کے قرینے، جیسے فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود. تو دیکھو ایک ہے صدر مخضود، ایک ہے طلح منضود، ایک ہے ظل ممدود، سب میں کتنے کلمے آ رہے ہیں؟ دو دو کلمے آ رہے ہیں. فی صدر مخضود، مخضود بھائی کس میں ہوں گے؟ جنتی بھائی، ایسے باغات میں ہوں گے. فی صدرم، صدر بیری، مخضود بغیر کانٹوں کے، بغیر کانٹوں کی بیریوں میں. و تلخ، تلخ کیلے کے درخت. منضود تہ بتہ، اور تہ بتہ کیلوں میں، کیلوں کے درختوں میں. و ظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. ثم ای بعد ان لا یتساوا، لا یتساوا قرائنہ، پھر بعد اس کے کہ اگر برابر نہ ہو قرینے. فل احسن ما طالت قرینته الثانیه، وہ سجا بہتر ہے جس کا قرینہ ثانیہ لمبا ہو، جیسے ون نجمی اذا ہوا، ایک قرینہ. ما ضل صاحبكم وما غوا، تو یہ دوسرا قرینہ، اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے یا وہ غروب ہو. ما ظلہ صاحبکم، نہ تو تمہارا ساتھی جو ہے ظلہ حق سے ہٹا ہے، وما غوا، اور نہ ہی غلط راستے پر چلا ہے. او قرینته الثالثہ، یا مولانا تیسرا قرینہ لمبا ہو، یہ بھی کیا ہے؟ احسن ہے. جیسے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، خذوہ ایک قرینہ، فغلوہ دوسرا قرینہ، ثم الجحیم صلوہ تیسرا قرینہ، اور تیسرا کیا ہے؟ یہ بھی احسن ہے. کہا جائے گا پکڑو اس کو دشمن جی کافر کے، فغلوہ، اور اس کو کیا کرو؟ بیڑیاں پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو داخل کرو. صلوہ من التسلیہ، یہ کس سے ہے؟ تسلیہ سے ہے. صلا یصلی، تسلیتن کا معنی ہوتا ہے آگ میں جلانا اور آگ میں داخل کر. ولا يحسن ان يؤتى قرينته اي تؤتى بعد قرينة قرينة اخرى اقصر منها قصرا كثيرا، اور بہتر نہیں ہے کہ لایا جائے اس کا قرین، سجا کا قرینہ، یعنی ایک قرینے کے بعد دوسرا قرینہ، جو اقصر منها، جو اس سے چھوٹا ہو. پہلا لمبا ہو دوسرا چھوٹا ہو، یہ پسندیدہ بھائی، تھوڑا چھوٹا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قصرا کثیرا زیادہ چھوٹا ہو یہ پسندیدہ نہیں ہے. لأن السجع قد استوفى امده في الاول، اس لیے کہ سجع نے تحقیق پورا پا لیا ہے، امده اپنی انتہا کو، في الاول اول میں، بطوله لمبائی کے ساتھ. اول قرینے کے اندر سجا نے اپنا پورا حصہ پورے انتہا وصول کر لی لمبائی کے ساتھ، یعنی پہلا قرینہ لمبا آ گیا، تو اگلے قرینے کے اندر بھی انسان منتظر رہتا ہے کہ اگلا بھی اسی کی طرح طویل آئے گا، لیکن وہ کیا آتا ہے، چھوٹا آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی منزل کی طرف چلے اور منزل تک پہنچنے سے پہلے پھسل کر گر جائے۔ تو یہاں بھی ہمارا ذہن تو یہ تھا پہلا قرینہ لمبا آیا، ثانی بھی کیا آئے گا، لمبا آئے گا، لیکن وہ تو پہلے ہی بات ختم ہو گئی، پہلے پورا ہو گیا، چھوٹا آیا۔ فَإِذَا جَاءَ الثَّانِي أَقْصَرَ مِنْهُ كَثِيرًا، جب دوسرا آ جاتا ہے اس سے بہت چھوٹا، يَبْقَى الْإِنسَانُ عِنْدَ سِمَاعِهِ، تو باقی رہ جاتا ہے انسان اس کو سنتے وقت، کمن اس شخص کی طرح، يُرِيدُ الْإِنْتِهَاءَ إِلَى غَايَةٍ، جو ایک غایت تک پہنچنا چاہتا ہے، فَيَعْصُرْ دُونَهَا، تو اس سے پہلے پھسل کر گر جاتا ہے۔ عصر یعصر کا معنی پھسل کر گرنا یا ٹھوکر کھا کر گرنا۔ وَإِنَّمَا قَالَ كَثِيرًا، بھئی یہ کثیرًا کیوں کہا، کہتے ہیں اس لیے احتراضًا عن نحو قولِهِ تعالیٰ، یہ احتراض ہے اللہ کے اس قول سے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ایک قرینہ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، یہ دوسرا قرینہ، اور دوسرا قرینہ چھوٹا ہے پہلے سے لیکن زیادہ چھوٹا نہیں ہے۔ والارجاع مبنیتن علی سکون الاعجاز، اور یہ سجائیں مبنی ہوتی ہیں، اعجاز بمعنی فاصلہ، عجز کی جمع ہے، آخری کا آخر کو کہتے ہیں، فاصلہ مراد ہے، بھئی سجائیں کی بنا ہوتی ہے سکون اعجاز پر، یعنی آخر اس کے آخر کو ساکن پڑا جائے، ایک قرینے کے آخر کو بھی ساکن پڑھیں، اگلے قرینے کے آخر کو بھی، کب، جب کہ ایک پر مثلا فتحہ آ رہا ہے تو دوسرے قرینے دوسرے فاصلے پر کیا آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، تو اگر آپ اس تنوین ایک پر فتحہ پڑھیں گے دوسری پر کسرہ پڑھیں گے تو دونوں میں موافقت نہ رہے گی، اس لیے جیسے دیکھو مثال ہے، ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو آت، تو دیکھو یوں پڑھنا چاہیے، ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو آت، اب وزن ایک بن گیا، فات اور آت، اور اگر آپ اس پر حرکت پڑھیں گے تو پھر تو وزن ایک جیسا نہیں رہے گا، ہاں اگر وزن ایک جیسا ہو حرکت کے پڑھنے کے باوجود پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اور سجاؤں کی بنا ہے علی سکون الاعجاز، آخر ای سکون اواخر الاعجاز، بھائی اعجاز کس کو کہتے ہیں، آخر کو، آخری کلمے کا جو آخر ہے اس کے سکون پر بنا ہوتی ہے، ای اواخر فواصل القرائن، قرینوں کے جو فاصلے ہیں ان کے اواخر، بھائی ان پر کیا پڑھنا چاہیے، سکون، اس لا یتم متواتؤ والتزاوج فی جمیع الصور، اس لیے کہ تام نہیں ہوگی موافقت اور ملنا تمام صورتوں میں، اگر ہم حرکت پڑھے تو ہمیشہ دونوں میں موافقت کبھی تو آئے گی اور کبھی نہیں آئے گی، تو تمام صورتوں میں موافقت اور ملنا نہیں آئے گا، متشابہ نہیں آئے گا، الا بالوقف والسکون، مگر کس صورت میں آئے گا، وقف اور سکون کی صورت میں، کقولہم، جیسے کہتے ہیں کتنا دور ہے وہ چیز جو فوت ہو گئی اور کتنی قریب ہے جو آنے والی ہے، جو گزر گئی وہ فوت ہوئی مولانا وہ بعید دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی، اور جو آنے والی ہے جتنی بھی دور ہو کبھی نہ کبھی آ جائے گی، تو وہ بڑی قریب ہے۔ اِذْ لَوْ لَمْ يَعْتَبَرُ السُّكُونُ لَفَاتَ السَّجْعُ، اس لیے کہ اگر سکون کا اعتبار نہ کیا جائے تو سجع فوت ہو جائے گی، لِأَنَّ التَّاءَ مِنْ فَاتَ مَفْتُوحٌ، اس لیے کہ فَاتَ کی تَاء مَفْتُوح ہے، وَمِنْ آتٍ مُنَوَّنٌ مَقْصُورٌ، اور آتٍ کی تَاء کیا ہے، منون ہے، اس پر تنوین ہے اور مقصور ہے، کہا گیا ہے ولا یقال فی القرآن اسجع، قرآن کے اندر اسجع نہیں کہتے، بل یقال فواصل، بلکہ کیا کہتے ہیں، فواصل کہتے ہیں، بھائی کیوں کہتے ہیں، اس لیے رعایتا للادب و تعظیما، ادب کی رعایت کرتے ہوئے اور تعظیم کرتے ہوئے، اس لیے اذ السجع فی الاصل حدیر الحمام ونحوها، اس لیے کہ سجع اصل کے اندر مولانا کبوتر کی اور اس اور آوازوں کو کہتے ہیں، اونٹنی وغیرہ کی آواز کو، بھائی کبوتر کی آواز اور اونٹنی کی آواز کو کیا کہتے ہیں، سجا کہتے ہیں، تو قرآن کے الفاظ پر یہ اطلاق مناسب نہیں ہے۔ وقیلا, اور یہ تو بعضوں نے یہ وجہ بیان کی کہ چونکہ یہ کبوتر اور اونٹنی کی آواز کو کہتے ہیں, اسے قرآن پر اس کا اطلاق مناسب ادب کی رعایت. اور وقیلا بعضوں نے کہا لعدم الاذن الشرعی, قرآن میں سجا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اذن شرعی نہیں, شریعت نے اجازت نہیں دی. علامہ طفتزانی فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں کہ شریعت کی اتنی اجازت نہیں ہے یہ کہنے کی. کہتے ہیں بھائی وہ تو اسماء اللہ, اللہ کے اسماء کا مسئلہ ہے, اللہ پر کسی اسم کا آپ اطلاق نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو. بعض علماء فرماتے ہیں اگر مانا ٹھیک ہے تو اطلاق کر سکتے ہیں, بعض کہتے ہیں کہ اطلاق سمجھ میں آیا بھائی. تو جو حدیث میں قرآن میں جو ثابت ہیں, جو اللہ کے بارے پر جن اسماء کا اطلاق ہوا ہے, آپ ان کا اطلاق تو کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ کسی اور لفظ کا اطلاق نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں وہ اسماء اللہ میں بات ہے اس قسم کے کہ قرآن کے لفظ پر یہ نام بولا جائے یا نہ بولا جائے, اس میں اذن شرعی والی بات نہیں. تو یہ درست بات. وفیہ نظر, اس قول میں نظر ہے, اسلم یقول احد بتوقف امثال ھذا علی اذن الشارع, اس لیے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس قسم کی مثالیں موقوف ہیں اذن شارع پر. وانما الکلام فی اسماء اللہ تعالی, اور وہ یہ جو اختلاف والا کلام ہے یہ تو صرف کس میں ہے, اسماء اللہ میں ہے. بل یقال للاسجع فی القرآن, بلکہ سجعوں کو قرآن میں کہتے ہیں, سجیں عن الکلمۃ الاخیرۃ من الفقرات, یعنی فقرے کا آخری کلمہ, اس کو قرآن میں کیا کہتے ہیں, فواصل, فواصل کہتے ہیں, فاصلہ کہتے ہیں. وقیلا, یہ تو بات چل رہی تھی ابھی تک کہ سجا کہتے ہیں, سجا ہوتی ہے نثر میں اور قافیہ ہوتا ہے شعر میں, لیکن اب بعض علماء کہتے ہیں نہیں, سجا صرف نثر میں نہیں آتا بلکہ شعر میں بھی آتا ہے. جیسے وقیل السجع غیر مختص بالنثر, اور کہا گیا کہ سجع نثر کے ساتھ خاص نہیں. ومثاله من النظم, اور نظم میں اس کی مثال یہ قول ہے ہمارا نا, تجلى به رشدی واثرت به یدی وفاض به سمدی واورا به زندی. سمجھ میں آیا بھائی؟ شعر کے اندر سجا یوں آئے گی کہ ایک پورے پہلے مصرے کو ایک قرینہ بنا لو, اور اگلے پورے مصرے کو کیا بنا لو, دوسرا قرینہ, اور ایک کے آخر میں جو تقفیہ ہے, جو آخری حرف ہے, دوسرے کے آخر میں بھی وہی حرف. یا یہ ایک صورت ہے کہ پورے مصرے کو آپ نے کیا بنایا, قرینہ. دوسری صورت یہ کہ ایک مصرے کے اندر دو قرینے ادھر ہیں اور دوسرے مصرے کے اندر بھی دو قرینے موجود. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ایک قرینہ دوسرے کے ساتھ مطابق, اور اس میں دونوں قرینے ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے. جیسے یہاں تجلا بھی رشدی, تو دیکھو یہ اینا, وسرت بھی یدی, یہ دوسرا قرینہ ایک ہی مصرے میں. وفاض بھی سمدی, یہ ایک قرینہ دوسرے مصرے میں. واورا بھی زندی, یہ کیا ہے, دوسرا قرینہ. تجلا بھی رشدی, ظاہر ہو گئی اس ممدوح کے سبب سے رشدی, میری ہدایت, میرا سیدھا راستے پر ہونا کس کی وجہ سے ظاہر ہوا, ممدوح کی وجہ سے. واسرت, اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے مالدار ہونا, مولانا دولت مند ہونا, دولت مند ہو گیا. بھی یدی, اس ممدوح کے سبب سے میرا ہاتھ دولت والا ہو گیا. خود بتلا رہے ہیں اثرت کا معنی ہے دولت مند ہونا. اے سارت ذات ثروتین, کیسا بن گیا, دولت والا ہو گیا, دولت والا. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے آپ کہتے ہیں مولانا زو مالین, یہ مذکر کے لیے کہتے ہیں, مؤنث کے لیے کہتے ہیں ذات مالین. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ذات لے کر آئے, اس لیے کہ ید کیا ہے, مؤنث ہے. تو ہو گیا ہاتھ دولت والا, ثروت دولت کو کہتے ہیں. وفاض بھی سمدی یا سمدی, مولانا عام لغات میں سمدی ملتا ہے بفتح حصہ, لیکن علامہ طبتدانی فرما رہے ہوا بالکسری, کس کے ساتھ ہے, کسرے کے ساتھ. تو دونوں ٹھیک, سمدی اور سمدی. اور یہ کس کو کہتے ہیں, الماء القلیل, تھوڑے پانی کو کہتے ہیں. اور فاضہ کا معنی کثیر ہونا, اور ممدوح کے سبب سے میرا تھوڑا پانی کیا ہوا, زیادہ, یعنی میرا مال بڑھ گیا, مراد یہ ہے. والمراد هنا هنا المال, اور یہاں پر کیا مراد ہے, مال. واورا, اورا کا معنی آگ دینا, آگ دینا. آگے آ رہا ہے زندی, زند کہتے ہیں مولانا چکماک پتھر, چکماک پتھر جانتے ہو بھائی, بھائی قدیم زمانے میں دو وہ خاص پتھر ہوتا تھا، اس کے ذریعے آگ جلایا کرتے تھے، بھائی چکماک پتھر کہتے تھے، وہ دو پتھر ان کو ٹکراتے، ان سے آگ نکلتی، چنگاریاں نکلتی، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بڑا یہ کہتے ہیں مشقت والا کام ہوا کرتا تھا آگ جلانا، بھائی آسانی سے نہیں جلتی تھی بھائی، بڑی مشقت. اور آج کل تو بڑی ہی آسانیاں ہر چیز میں، اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی بھائی، اتنی نعمت، سمجھ میں آیا؟ آگ جلا بڑا مشقت طلب کام ہوا کرتا تھا، بڑی دیر لگے رہتے تب کہیں جا کے بمشکل آگ جلتی. چنانچہ دیہات میں بھی عموماً ایک دوسرے کے گھروں سے آگ لایا کرتے تھے بھائی، دوبارہ جلانا بڑا مشقت والا کام، کسی کے تو وہ بات جب کچھ نہ کچھ جلائے رکھتے کسی نہ کسی گھر میں. اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام دنیا ہے مولانا، تقوی کا حال عجیب، تقوی کا حال، اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط کی مثال نہیں ملتی اس کی بھائی. ان کے بیٹے تھے بھائی، بیٹے بھی بڑے ولی اللہ اور بڑے متقی اور فقیہ انسان تھے، لیکن بیٹے حکومت کے اندر ملازمت کوئی کرتے تھے بھائی، جو چنانچہ امام احمد رحم اللہ حکومت کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بیٹا چونکہ حکومت میں، اگرچہ بڑا متقی بیٹا تھا، علماء لکھتے ہیں بھائی بہت متقی تھا، سارے لوگ ان کے تقوی کے معترف تھے، اور جائز بھی تھا، شرعاً کیا تھا؟ جائز بھی تھا، ملازمت کرتے ہیں اور جو وظیفہ وغیرہ تنخواہ ملتی، لیکن امام احمد کا مقام بڑا اونچا تھا بھائی، وہ حکومت کے مال کو کسی صورت میں جائز نہیں سمجھتے تھے بھائی، اپنے لیے، اس لیے کہ عموماً جو ہوتا ہے یہ ٹیکس وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں لوگوں پر ظلم وغیرہ کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو ٹیکس وصول کرنے والے زیادتی وغیرہ کرتے ہیں، لوگوں سے ناجائز پیسے لے لیتے ہیں زائد پر، تو چنانچہ یہ نہیں لیتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کے گھر کھانے پکانے کے لیے آگ نہیں تھی، تو ساتھ ہی بیٹے کا گھر تھا بھائی، تو بیٹے کے گھر سے آگ لائی گئی اور پھر یہاں آگ جلائی اور روٹیاں پکائی. امام احمد ابن حنبل بھی بڑے دیکھا عجیب، اللہ نے پھر کشف وغیرہ بھی ایسا عطا فرمایا، روٹی سامنے رکھی گئی تو پوچھا بھائی یہ آگ کدھر سے لائے، کیسے پکائی ہے روٹی؟ بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے کے گھر سے ہم آگ لے آئے تھے، آگ گھر میں نہیں تھی بھائی. فرمایا نہیں، یہ کھانا لے جاؤ، مجھ سے لے جاؤ، میں یہ نہیں کھا سکتا، اس کے گھر کی چیز کو تھوڑا استعمال کیوں کیا آپ لوگوں نے بھائی، آگ بھی کیوں وہاں سے لے کر آئے؟ حالانکہ یہ بیٹے اتنے متقی تھے کہ رات کو اپنے گھر نہیں سویا کرتے تھے، باپ کے گھر کے دروازے پر چارپائی ڈال کر سویا کرتے تھے کہ کہیں میرے والد کو رات کو کسی کام کی ضرورت نہ پیش آ جائے. عجیب اولیاء اللہ بھائی، عجیب. امام احمد ابن حنبل پر بڑی بڑی تکالیف آئیں بھائی. خلق قرآن کے مسئلے میں ان پر بڑی تکلیف آئی بھائی. معتزلہ ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا بھائی، وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، اور جمہور ہم کیا کہتے ہیں بھائی، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کلام اللہ ہے بھائی، اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے اور قدیم ہے بھائی. تو اس پر بھائی پھر معتزلہ کا آہستہ آہستہ غلبہ ہوا اور وہ حکومت پر چھا گئے بھائی، اور ہارون الرشید کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مامون جو تھا وہ پوری طرح ان کے زیر اثر آ گیا بھائی. چنانچہ قاضی القضات احمد ابن دعاد غالباً بھائی، احمد ابن دعاد بھائی، اس کو قاضی القضاۃ چیف جسٹس بنا دیا گیا بھائی، اور ظلم کی انتہا کر دی گئی بھائی، علماء کو پکڑ کر لایا جاتا بھائی، پوچھا جاتا، ہاں بھائی چیف جسٹس بھی بیٹھا ہوا ہے، خلیفہ بھی بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ بھائی قرآن مخلوق ہے یا قرآن غیر مخلوق ہے؟ وہ کہتا بھائی قرآن غیر مخلوق ہے، کلام اللہ ہے بھائی. قاضی چیف جسٹس حکم کرتا اس کی گردن اڑا دو بھائی، میں ذمہ دار ہوں قیامت کے دن بھائی. چنانچہ اس کی گردن اڑا دی جاتی. ہزار ہا لاکھوں علماء اولیاء کو قتل کر دیا گیا. وہ زمانہ تو ایسا تھا، اولیاء ہی اولیاء ہر طرف تھے بھائی، بہت بہت علماء کو قتل کیا گیا. چنانچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا بھائی. امام احمد ابن حنبل کو گرفتار کر کے لایا گیا خلیفہ کے سامنے اور پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے بھائی خلق قرآن کے مسئلے میں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن کلام اللہ ہے، غیر مخلوق ہے. اب امام احمد ابن حنبل چونکہ بڑی مقبولیت تھی ان کے عوام کے اندر، بہت زیادہ مقبولیت تھی، اب ان کو قتل تو نہیں کروا سکتا تھا ورنہ خطرہ تھا خلیفہ کو اپنا بھی، تو چنانچہ ان کو پھر کوڑے لگائے جاتے وہیں پر بھائی، کوڑے لگائے جاتے، یہاں تک کوڑے کھاتے کھاتے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بے ہوش ہو جاتے بھائی. اور اس سے پہلے بھائی امام شافعی رحمہ اللہ وہ استاد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے، انہوں نے خط لکھا بھائی، ایک شخص کو پیغام دے کر بھیجا، مصر میں تھے بھائی، کہ جاؤ بھائی بغداد جاؤ اور احمد ابن حنبل میرے شاگرد ہیں وہاں، اور ان کو کہنا کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ احمد ابن حنبل سے کہو کہ تم پر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے، دیکھو ثابت قدم رہنا، ڈگمگانا نہیں بھائی. چنانچہ امام شافعی رحم اللہ نے ایک شخص کو تیار کیا بھیجا، وہ شخص آئے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو بتلایا کہ ابھی یہ فتنہ شروع نہیں ہوا تھا بھائی، تو کہ آپ پر ایک بڑی تکلیف آنے والی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ثابت قدم رہنا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے بھائی میں اس قابل کہاں کہ دین کی خاطر آزمائش میں ڈالا جاؤں. چنانچہ پھر بھائی اس شخص کو بھائی کہ تم بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو بھائی، میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں، یہ حال تھا ہمارا نا امام دنیا کا، یہ حال تھا، کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اپنی قمیض اتاری اور وہ قمیض اس کو دے دی، لو بھائی تم اتنی بڑی خوشخبری لے کر آئے ہو، اور جو شخص خوشخبری لے کر آئے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، یہ میری قمیض لے جاؤ. چنانچہ وہ قمیض لے گئے بھائی، واپس مصر پہنچے بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا ہاں بھائی پیغام پہنچا دیا؟ جی حضرت پیغام پہنچا دیا بھائی. انہوں نے کوئی خوشخبری سنانے پر کوئی چیز نہیں ہدیہ دی آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ اپنی قمیض مجھے، انہوں نے اپنی قمیض مبارک مجھے دے دی ہے بھائی. فرمایا ہو یہ تو قمیض، یہ تو میں اب آپ سے لے نہیں سکتا، ہاں چلو یوں کرو بھائی، یہ قمیض تو آپ کا حق ہے، میں آپ سے لے نہیں سکتا، یوں کرو اس قمیض کے ایک کنارے کو پانی کے ایک پیالے کے اندر بھگو دو اور وہ پانی مجھے لے آؤ تاکہ میں اس کو پی لوں اور مجھے بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے بھائی. عجیب مقام تھا بھائی، عجیب. چنانچہ امام احمد ابن حنبل کو پکڑا گیا بھائی، روزانہ ان کو کوڑے لگائے جاتے، وہ کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے، پھر قید میں لے جاتے، قید میں ڈال دیتے بھائی. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد یہ فتنہ آہستہ آہستہ ختم ہوا بھائی، اور فتنہ ختم ہوا بھائی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بعد میں ایک ڈاکو کے لیے بڑی دعا کیا کرتے تھے بھائی. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور ڈاکو کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں بھائی؟ فرمایا اس ڈاکو نے میرا بڑا ساتھ دیا، مجھے جس قید خانے میں ڈالا گیا تھا وہیں پر یہ ڈاکو بھی موجود تھا، اور وہ ڈاکو میرے پاس روزانہ آ کر مجھے کہتا تھا کہ احمد بن حنبل خبردار ڈگمگا نہ جانا، مجھے دیکھو میں نے ڈاکے بھی ڈالے ہیں، مجھے اب تک 1000 کوڑے لگ چکے ہیں، میں نے ابھی تک اپنے ڈاکے قبول نہیں کیے، اور تم تو حق پر ہو، تم کہیں کوڑے کھا کر کہیں نہ حق بات کو قبول نہ کر لینا۔ وہ مجھے روزانہ آ کر حوصلہ اور ہمت دیتا تھا، اور اس کی وجہ سے میری ہمت بلند ہو جاتی ہے کہ یہ شخص ایک نہ حق کام میں اتنی تکلیف اٹھا سکتا ہے تو میں کیوں حق کے لیے تکلیف ہوں۔ چنانچہ روایات میں یہ بھی آتا ہے بھائی کہ ایک مرتبہ کوڑے کھاتے کھاتے اچانک ایک نور سا امام احمد ابن حنبل رحمان نے اوپر کی طرف دیکھا، ایک نور سایا اور ایک نور نے ان کا احاطہ کر لیا۔ بعد میں ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ ایک دن آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا، کوڑے کھاتے کھاتے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ایک نور ہم نے دیکھا کہ اترا اور اس نے آپ کو گھیر لیا۔ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فرمانے لگے کہ وہ جب کوڑے لگاتے میری قمیض اتار دیا کرتے تھے، ننگی پیٹھ پر کوڑے لگاتے تھے اور میں تہبند باندھے ہوئے ہوتا تھا دربار کے اندر بھائی، بھرے دربار میں۔ تو ایک دن وہ مجھے کوڑے لگا رہا تھا، میری نظر پڑی کہ میرا تہبند کھلنے والا ہے بھائی، تہبند کھلنے والا ہے۔ تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی کہ اللہ آپ کے دین کی خاطر اتنی تکلیف تو اٹھا رہا ہوں، کم از کم ان لوگوں کے سامنے مجھے بے ستر تو نہ کیجئے۔ تو کہتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک فرشتہ تیزی سے لپکا اور اس نے آ کر میرا تہبند باندھ دیا۔ تو وہ نور جو تم نے دیکھا وہ فرشتہ تھا بھائی۔ چلیے بھائی کہاں سے بات کہاں نکل گئی، بات زنت سے چل رہی تھی بھائی، وہ پتھر جس سے آگ جلاتے ہیں بھائی۔ وہ آورا اور آگ دینے لگا بھی زندی، اس ممدو کے سبب سے میرا چکماک پتھر، کس کے سبب سے آگ دینے لگا؟ ممدو کے سبب۔ وہ آورا ایسا رضا ورین، آگ والا ہو گیا اس کے سبب سے، زندی آگ دینے والا ہو گیا اس کے سبب سے، زندی میرا چکماک پتھر۔ علامہ تفتزانی نے بتایا آورا پڑھو والا نہ، اس کو ماضی پڑھو، بعضوں نے اس کو اوری پڑھا، آورا آورا یوری، تو اسی سے متکلم کا صیغہ اوری، کہ میں آگ نکالتا ہوں اس ممدوح کے سبب سے، زندی اپنے چکماک پتھر سے۔ تو اوری کا کیا معنی؟ میں آگ نکالتا ہوں۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ غلط پڑا ہے، لفظ چونکہ ایک جیسے ہیں، آورا اور اوری لکھنے میں ایک جیسے، تو اس کی وجہ سے بعضوں نے اس کو کیا سمجھا؟ اوری پڑا، حالانکہ اوری نہیں ہے، اس لیے کہ طبیعت اس کا انکار کرتی ہے مولانا، اس لیے کہ باقی سارے غائب کے صیغے ہیں، تجلا اثرت فاضا، تو یہاں بھی آورا کون سا صیغہ ہونا چاہیے؟ غائب کا صیغہ ہونا چاہیے۔ واما اوری بضم الحمزۃ، اور باقی اوری حمزہ کے ضمے کے ساتھ، علی انہ متکلم المضارع، بنا بر اس کے کہ مضارع متکلم ہے، من اوریت الزنادا، کس سے ہے یہ؟ اوریت الزنادا، میں نے چکماک سے آگ نکالی، ای اخرجت نارہ، میں نے اسے آگ نکالی، فتصحیف، یہ کیا ہے؟ تصحیف ہے۔ تصحیف کس کو کہتے ہیں؟ حروف میں اشتباہ کی وجہ سے کلمے کو غلط پڑھنا، حروف میں اشتباہ کی وجہ سے کلمے کو غلط پڑھنا، یہ تصحیف۔ ومع ذلک یأباه الطبع، اور ساتھ ہی اس کے طبیعت بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ یہ معنی یہاں صحیح نہیں بنتا۔ ومن السجع علی هذا القول ای القول بعدم اختصاصه بالنثر ما یسمى التشتیر، اور سجائی میں سے ہے بنا پر اسی قول کے، بھائی پہلا قول تو یہ تھا کہ سجا شعر میں آتی نہیں، لیکن اگر اس قول کو لے لیں کہ سجا میں آتی ہے، تو اسی قول کی بنا پر ایک قسم سجا کی تشتیر بھی ہے، جبکہ یہ شعر میں بھی آتا ہو، تشتیر ہے۔ وَمِنَ السَّجْعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ اور اسی قول پر یہ قول جو ہے اہل قول بعدم اختصاصہ بالنثر کہ یہ نثر کے ساتھ خاص نہیں ہے، ما وہ قسم ہے یسمت تشتیر جس کو کیا کہتے ہیں، وہ جعل کل من شطری البیت سجعتا مخالفتا لاختها، اور وہ بنانا ہے شعر کے دونوں شطروں میں حصوں میں، شطر نصف کو کہتے ہیں، دونوں نصفوں کے اندر ایسی سجا بنانا ہے سجعتا مخالفتا لاختها، ایسی سجا ہو جو مخالف ہو اس کے مشابہ کے، یعنی ایک مصرع ایک اخت سے مراد جو مشابہ ہے اس کے، چونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں تو ایک مصرع بھی دوسرے کے مشابہ. تو مولانا دیکھیے کہتے ہیں تشتیر یہ ہے کہ یہ پہلا مصرع، ادھر دیکھو بھائی یہ پہلا مصرع یہ دوسرا مصرع، پہلے مصرے کے اندر بھی ایک سجا آ رہی ہے، دو قرینے ہیں، ایک یہ قرینہ ایک یہ قرینہ، اس کے آخری کلمے اور اس کے آخری کلمے کے اندر کیا ہے حرف اخیر با آیا، اگلے مصرے کے اندر بھی دو قرینے ہیں لیکن ان کے آخر میں با نہیں ہے بلکہ کیا ہے را ہے مثلا، جو بھی ہے ایک جیسے نہیں ہے، دونوں کیا ہیں آپس میں، تو اس کو کہتے ہیں تشتیر. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو ایک مصرے کی سجا مخالف ہو دوسرے مصرے کی سجا سے، اے مخالف ہو اے لسجعت اختہا کا بتلا رہے ہیں، اختہا سے کیا مراد ہے، اے لسجعت اللتی فی شطر الاخر، یعنی وہ سجا جو کس کے اندر ہو. ہاں سمجھ میں آیا، سجا ایک سجا کو دوسری سجا، تو اخت سے مراد سجا ہے مولانا سجا، ایک سجا دوسری کے مخالف ہو. فقولہ سجعتا فی موضع المصدر، بھائی انہوں نے کیا کہا، بنانا دونوں شعر کے دونوں حصوں میں سے کیا بنانا، دونوں میں سجا بنانا، کیا بنانا سجا بنانا. تو بھائی پورا وہ شعر دونوں قرینے مل کر سجا نہیں کہلاتے، اور یہاں سے تو کیا سمجھ میں آ رہے ہیں، دونوں پورے مصرے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ سجا کہہ رہے ہیں دونوں حصوں کو، حالانکہ دونوں حصوں کو تو سجا تو کس کو کہتے ہیں، صرف کلمہ آخر کو کہتے ہیں. تو بات کہتے ہیں جعلا کا مفعول ثانی بنایا، وہ جعل کل من شطر البیت سجاتا، دونوں حصوں کو کیا بنانا سجا بنانا، یعنی ہر ایک مصرے کو سجا بنا دینا، اور پورے مصرے کو سجا کہتے ہیں، تو یہ تو اشکال وارد ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں بھائی یہ سجع مفعول ثانی نہیں ہے جعلا کے لیے، جعلا کتنے مفعول چاہتا ہے، دو، دونوں مصروں کو، یہ مفعول اول، دونوں مصروں کو کیا بنایا سجا بنایا، تو سجا کیا ہے مفعول ثانی ہے. تو یہ کہتے ہیں دراصل یہ مصدر ہے اور اس سے پہلے مفعول محذوف ہے، مسجوعن مسجوعن سجعتن. بھائی سمجھ میں آیا، جیسے نہیں کہتے بھائی زارابا زاربان، تو زارابا کے بعد فیل کے بعد کیا آتا ہے کبھی مفعول مطلق، تو یہاں بھی یہ جو سجعتن آیا یہ کیا آ رہا ہے مفعول مطلق آ رہا ہے. تو ہر شعر کے ہر حصے کو مسجوع بنانا، سجا والا بنانا، ایسی سجا جو دوسری کے مخاطب. تو آپ دیکھو مولانا بات صحیح ہو گئی، پورے مصرے کو سجا نہیں کہا بلکہ مصرے کو سجا والا کہا مولانا، سمجھ میں آیا. فقولہ سجعتا فی موضع المصدر، یہ مصدر کی جگہ پر ہے، ای مسجوعا سجعتا بھائی، لان الشطر نفسه ليس بسجعت، اس لیے کہ پورا نصف حصہ وہ سجا نہیں ہے. او هو مجاز تسمیت الکل باسم جزئه، یا وہ مجاز ہے مولانا، یعنی سجا تو ایک جز کا نام تھا پورے مصرے کا نہیں، تو کل کا نام ہی وہ رکھ دیا جو کس کا تھا جز کا تھا. کا قولہ جمعنا تشتیر کی مثال ہے، تدبیر معتصم باللہ منتقم للہ، یہ الف زائد ہے مولانا غلط ہے، کاتب کی غلطی ہے، منتقم للہ مرتغب فی اللہ مرتقب، تدبیر معتصم باللہ کی خلیفہ منتقم انتقام لینے والا ہے للہ اللہ کے لیے مرتغب فی اللہ رغبت کرنے والا ہے اللہ میں یعنی اللہ کی رضا مندی میں رغبت رکھتا ہے اے راغب فی ما یقربہ رضوانہ وہ راغب ہے اس چیز کے اندر جو اس کو قریب کر دے اللہ کی رضا مندی کے مرتقب انتظار کرنے والا ہے سمجھ میں راقب کا معنی انتظار کرنا بھی ہے اور خوف کے بھی ہیں تو اے منتظرین ثوابہ اللہ کے ثواب کا انتظار کرنے والا ہے یعنی امید کرنے والا ہے او خائفین عقابہ یا ڈرنے والا ہے اللہ کی سزا سے تو مرتقب کا معنی امید کرنے کے بھی ہیں اور اس کے معنی خوف کرنے کے بھی ہیں دونوں معنی کر دی علامہ طبرانی میں تو دیکھیے مولانا فشطر الاول سجا تم مبنیت علی المیم شطر اول جو ہے وہ سجا ہے مبنی کس پر ہے میم پر بھائی اس میں سجا میم پر ہے تدبیر و معتصم باللہ منتقم دل اگلے کا تدبیر و معتصم ایک قرینہ باللہ منتقم دوسرا قرینہ تو یہ دیکھو میم پر ختم ہو سجا ہے اگلے اس میں بھی دو قرینے للہ مرتغب فی اللہ مرتقب دونوں میں کیا رہا ہے با تو پہلے میں مبنی علی المیم ہے اور ثانی میں سجا مبنی علی البا ہے چلیے جی ہذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام